میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مجلس تجہیز و تکفین سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، نماز جنازہ کا طریقہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے کا سلسلہ جاری ہے، اس کا پہلے ایک سلسلہ ہو چکا ہے، اور ہم نے جس میں نماز جنازہ کا طریقہ دیکھا بھی اور سنا بھی، اب ہم اس کے چند مسائل مزید آپ کے آگے بیان کریں گے، اور انشاء اللہ الرحمن آج اس رسالے کو مکمل کیا جائے گا، اور اس میں آپ کو ہم چند مدنی گلدستے دکھائیں گے، اور آخر میں آپ کو ایک انتہائی بہترین مدنی گلدستہ انشاء اللہ الرحمن دکھایا جائے گا۔ جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا، جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کپڑے پہنے ہوتے، کپڑے پہنتے ہیں نا بھائی، تو آپ بھی پاک ہونے چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ جب آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے لباس کی طرح ہے، آپ کے پیر بھی پاک ہونے چاہیے اور وہ جوتے بھی پاک ہونے چاہیے، وہ آپ نے لباس بنا لیے جب آپ نے جوتے پہنے ہوئے۔ چونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ میدانوں میں ہوگی، خارج مسجد ہوگی، باہر ہوگی، تو اب لازمی بات ہے چپل بھی ہوتے ہیں باہر، باہر ننگے پاؤں تو ہم نہیں گھومتے، تو اب اس صورت کے اندر چپل پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں گے تو چپل جو ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کا بدن پاک ہونا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جسم کا پاک ہونا یہ تو پتہ ہی ہے کہ جسم پاک ہوگا ناپاک جسم پہ، اور اتنی ناپاکی لگی جو نماز کے لیے رکاوٹ بنے، ایسی ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس ناپاکی سے بچنے کے ساتھ آپ کے چپل پر بھی ایسی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے جب آپ نے چپل پہن لیے۔ اب کیا کریں؟ اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ تلا کس کو کہتے ہیں؟ جوتا دیکھا ہے آپ نے، جوتا جو ہوتی جوتے کی سائیڈ، اس کے نیچے ایک سائیڈ ہوتی ہے، چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ جس کے اوپر چلتے پہنتے جو ہیں وہ سائیڈ الگ ہے، اوپر اس کے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے پیر ڈالا ہے، جو اوپر کی سائیڈ ہے وہ الگ ہے، پیر آپ نے اندر ڈالا ہے، ایک ہے تلا، تلا جس پر چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ صورت ہوگی کہ جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑیں گے تو جوتے کے تلے، یعنی بالکل لاسٹ سائیڈ جو جوتے کی ہے نا، وہ اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جائے نماز پہ کبھی نماز پڑھی ہے آپ نے؟ جب آپ جوتے کے اوپر کھڑے ہو گئے تو جوتے کا جو اوپر کا سائیڈ ہے وہ آپ کا جائے نماز ہے، جو جوتے کی نیچے کی سائیڈ ہے وہ بھی آپ کی جائے نماز نہیں ہے، اور جو زمین ہے وہ بھی آپ کی جائے نماز نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھے زمین ایک چیز تھی، اس کے اوپر جوتے کا تلا ہے، تلے کے اوپر جوتے کا اوپر کا حصہ ہے، اور جو جوتے کے اوپر کا حصہ ہے وہ اب آپ کا جائے نماز ہے. صرف جوتے کا اوپر کا حصہ پاک ہونا کافی ہے، تلے نارمل پاک نہیں ہوتے. ہمارے کوئی ایسے کوئی مطلب کوئی معتر ممبر کوئی ہمارے محلے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ناپاکیاں گندگیاں نہیں ہوتی ہوں. واش روم ہم جاتے ہیں تو ہمیں اتنی احتیاطیں ہم سے ہو نہیں پاتی ہیں. اب وہ جو تلا بیک سائیڈ ہے، جو نیچے والی جگہ ہے، اس کا پاک ہونا نارملی عام طور پر یہ ایک مشکل کام ہے. تو اب اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ آپ جوتے کے اوپر جب پیر رکھیں گے تو نیچے کا تلا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا دونوں ضروری نہیں ہے. اگر بالفرض ناپاکی لگی ہوئی ہے تب بھی آپ کے جوتے کی اوپر کی سائیڈ پاک ہے تو اب آپ کا جائے نماز اوپر کی سائیڈ ہے. جائے نماز کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بچھایا جاتا ہے وہی نہیں، جائے نماز نماز کی جگہ. یعنی اب آپ کے لیے جو جس جگہ کھڑے ہیں وہ جوتے کی صرف اوپر کی سائیڈ ہے، نہ جوتے کی بیک سائیڈ آپ کی جائے نماز ہے، نہ زمین آپ کی جائے نماز ہے. اور اب آپ کا صرف اوپر کی سائیڈ پاک ہوگی تب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے نیچے والی سائیڈ ناپاک تھے اور اسی حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی. کیوں؟ جوتا جب پہن لیا تو جوتا لباس ہو گیا. اب جب لباس ہے تو لباس پاک ہونا چاہیے، اور زمین جائے نماز ہو گئی. جوتا جب پہن لیا تو جوتا آپ کا لباس ہو گیا، اور زمین وہ جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زمین بھی پاک ہونی چاہیے اور جوتا بھی پاک ہونا چاہیے. مگر یہ ہے بہت مشکل کہ ہم اس طرح کر سکیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. احتیاط جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، آئیے اس کا عملی طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ جوتے کو اتار کر جوتے کے اوپر کھڑے ہیں، یہ تینوں نے جوتے اتارے ہوئے ہیں اور جوتے کے اوپر کھڑے ہیں. اب جب یہ جوتے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے صرف جوتے کی اوپر کی سائیڈ پاک ہونا کافی ہے. اور اعلی حضرت نے فرمایا احتیاط اس طرح سے، صلو علی الحبیب، غائبانہ نماز جنازہ، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اللہ تعالی ناگہانی آفتوں سے بچائے، جہاں سیلاب آ جاتے ہیں، جہاں زلزلے آ جاتے ہیں، جہاں آندھی طوفان آ جاتے ہیں، کثیر اموات ہو جاتی ہیں، وہاں کے لیے مسئلہ ذہن نشین رہے کہ چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس میں اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھے، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، یا قطار بند، یعنی ایک پاؤں کی سیدھ میں دوسرے کا سرہانا اور دوسرے کے پاؤں کی سیدھ میں تیسرے کا سرہانا. وعلی ھذا القیاس، یعنی اس پر قیاس کیجئے، عملی طریقہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دو جنازے رکھے ہوئے، اب یہ دو جنازے ہیں، ایک ساتھ پڑھنے دو جنازے. یہ دیکھیے، سینے کی سیدھ میں امام کے دونوں جنازے رکھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ سٹائل ہے، اگر آپ اجتماعی جنازے پڑھ رہے سارے لائن سے 10-15-20-25 جتنے بھی ہوں سامنے رکھے، امام کے سینے کی سیدھ میں آ جائیں، وہ ہو جائے گا. دوسرا ایک اور سٹائل ہے، دوسرا دکھائیے، یہ دیکھیے، ایک کی پائنٹی پر دوسرے کا سرہانا، مینس سر پہلے میت کا ہوگا پھر پاؤں آئے گا، تو پھر دوسری میت کا سر آ جائے پھر پاؤں ہو، اس طرح چلتے چلتے لائن پوری سیدھی ایک ہی سنگل لائن بنے گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنازے میں کتنی صفے ہوں؟ بہتر یہ کہ جنازے میں تین صفے ہوں، کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. اگر کل سات ہی اسلائی بھائی ہیں تب تین صفے کیسے بنائے؟ یہ مسجد میں تو نماز جنازہ ہو نہیں رہی، میدان میں ہو رہی ہے، تو یہاں کی صفے بننے کے احکام الگ ہوتے ہیں. اگر کل سات سیون اسلامک بردرز تو ایک امام بنے گا. اب پہلی صف میں تین کھڑے ہو جائیں، دوسری صف میں دو اور تیسری میں ایک، کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے امام صاحب ہیں، یہ پہلی صف دکھائی، تین اسلامی بھائی کھڑے ہوئے، اور اس کے پیچھے یہ دوسری صف دکھائی ہے، یہ دو اسلامی بھائی کھڑے ہوئے، اور سب سے پیچھے یہ ایک، دو اور تین. اس طرح صف بنے گی، پہلی صف میں تین، دوسری میں دو، تیسری میں ایک، اور اس طرح سات اسلامی بھائیوں پر، ساتویں امام صاحب ہے، چھ مقتدی تین صف میں آئے اور ساتویں امام صاحب ہے، اس طرح تین صفے سات اسلامی بھائیوں میں بھی بن سکتی ہے. جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے، جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق، یعنی جس کی بعض تکبیر فوت ہو گئی ہو. نماز جنازہ کا مسبوق وہ ہے جس کی تکبیر فوت ہو جائے، عام نمازوں میں مسبوق ہوتا ہے جس کی رکعتیں فوت ہو جائے. مسبوق اپنی باقی تکبیر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھائیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے. چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد تین بار اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیر دے. دکھائیے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ یاد رکھیں، انہوں نے جو پہلی تکبیر کہی ہے یہ امام کے ساتھ ہے، یعنی پہلی تکبیر کا اس وقت امام داخل ہے، امام نے سلام پھیر دیا. اس کے بعد امام کے سلام کے بعد جب یہ پوزیشن ہے کہ لوگ جنازہ اٹھا کر چل پڑیں گے، تو اب جس کی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ صرف تکبیر پڑھ کر سلام پھیر کر نماز جنازہ مکمل کر لے گا. نماز جنازہ کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ دو. پہلا چار تکبیریں، دوسرا انہوں نے دونوں رکن پورے ادا کر لیے. یہ جو آپ نے دیکھا انہوں نے دونوں رکن پورے ادا کیے. بھائی پہلا رکن کیا ہے؟ چار تکبیریں، چار کہیں گے انہوں نے. دوسرا کیا ہے؟ قیام میں تھے یہ، کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، دونوں رکن ان کے پورے ہو گئے ہیں. جب جنازہ لے کر چلے جائیں یہ خطرہ ہو تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے ارکان پورے کر لیں گے، دونوں رکن پورے کر کر جلدی نماز ختم کر دیں گے. جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی تو اس کی نماز جنازہ اور نابالغ کی دعا پڑھیں گے. جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ یا کچا گر گیا اس کا نام رکھا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. حدیث پاک میں جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے, ہمیں بھی چاہیے موقع ملے تو کندھا دیا کرے, ہمیں بھی چاہیے کہ موقع ملا نماز جنازہ پڑھا کرے اور غسل میت میں شریک ہوا کرے. ہاں مطلب غسل میت میں اس طرح مجمع لگا کے شریک نہیں ہوں گے, آپ نے باقاعدہ غسل میں شریک ہونا ہے, پانی لے کر آنا ہے, معاون بننا ہے تو آپ غسل میں شریک ہو سکتے ہیں. غسل کا معاملہ ایک پردے کا معاملہ ہے, اور شریعت اسلامیہ کا حسن کتنا پیارا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے وہ مسلمان جو انتقال کر گیا ہے اس کے جسم پہ ظاہری کوئی عیب ہو وہ عیب بھی پردے میں رہے تو نیک پارسا منتخب چند افراد اس کا غسل میت کریں گے اور ان کو یہ بات کی تلقین ہے کہ بری بات دیکھے تو مت بیان کرے, اچھی بات دیکھے تو بیان کرے. تو بہرحال اس میں درس ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے, اسلام تو مسلم میت کی بھی پردہ پوشی کر رہی ہے اسلامی تعلیمات. تو جنازے کا کندھا دینا آپ کو طریقہ تو سنا دے, آپ کندھا دیں گے کس طریقے سے یا نہیں, یعنی کندھا دینے کے لیے آپ کو جانا بھی پڑے گا. غمخاری کا جس کا ذہن نہیں ہوگا نا وہ نہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے, نہ غسل میت میں شریک ہو سکتا ہے, نہ عیادت کر سکتا ہے, نہ مسلمانوں کی اس طرح کی خیر خائی کر سکتا ہے. ان سارے کاموں کی اصل غمخاری ہے. مسلمان کا احترام ہے, جب تک غمخاری اور احترام کا ذہن نہیں ہوگا نا آپ کا, آپ یہ باتیں سن بھی لیں سیکھ بھی لیں, بھائی نماز سیکھ لی, نماز کا عملی طریقہ سیکھ لیا, فلاں چیز سیکھ لی, پڑھنی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے مسائل کیسے یاد رہیں گے, پڑھنی ہی نہیں ہے اس پر عمل کیسے ہوگا. تو یہ چیزیں سیکھنے کے بعد جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے مسائل یاد نہیں رہیں گے, مگر اس پر عمل کرنے کے لیے غم خاری امت کی سوچ ہونا بھی ضروری ہے. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے. سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھی سرہانے کندھا دے, پھر سیدھی پائنٹی, پائنٹی کہتے پیر کی جگہ, پھر اس کے بعد جنازے کے الٹے سرہانے کی الٹی سائٹ پر کندھا دیا جائے گا, پھر پائنٹی یعنی پیر کی طرف کندھا دیں گے اور 10-10 قدم چلیں گے تو کل 40 قدم ہو گئے. بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے ہیں 2-2 قدم چلو, ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کرے کہ ہر پائے کو کندھے پر لیے 10-10 قدم چلے. آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں, اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں. دکھائیے بچے کو اس طرح لے کر چلیں گے اور یکے بعد دیگرے دوسرے سلائی بھائی لے سکتے ہیں, ایک ہی نے اٹھایا ہوا ہے اس کو کندھا, تو لازمی بات ہے بالکل چھوٹا سا بچہ ہو تو کندھا کیسے دیں گے, اور بدل بدل کر آپس میں لیتے رہیں گے. اس انداز سے ترکیب ہوگی. عورتوں کو بچہ ہو یا کوئی بڑا, کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا منع ہے. جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے, اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس سو سکتا ہے, اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں. شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے, صرف غسل دینے اور بلا حائل یعنی ڈائریکٹ بدن کو چھونے کی ممانعت ہے. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اچھا یہ تو ہے نماز جنازہ کا طریقہ جو آپ نے کچھ تفصیل سے سیکھا, مگر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے پاس ترکیب اس کی اس انداز سے بنی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کارڈ ہو, اور یہ کارڈ اگر آپ رکھیں گے آپ کا مطالعہ ہوا ہوا ہے تجوید و تکفین کتاب کا, آپ نے ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے, ڈی وی ڈی بھی دیکھی ہوئی ہے, تو یاد رکھنے کے لیے تجوید و تکفین روح قبض ہونے کے 6 مدنی پھول, روح قبض ہو رہی ہے تو 6 کام کرنے, غسل و کفن کی تیاری کے لیے 4 مدنی پھول ہیں, غسل میں صرف 7 کام کرنے, کفن پہنانے کے 9 مراحل ہیں, بالغ نابالغ کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے اور دفن کے بعد کیا کرنا ہے, یہ کارڈ کی صورت میں ہونا بہت مفید ہے, ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھ کر سمجھائی جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ دیکھ کر باب المدینہ کراچی کے قبرستان ڈائریکٹر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.
قبر زمین کے اس مخصوص سائز کے گڑھے کا نام ہے جہاں دنیا فانی سے کوچ کرنے والے مسلمان کو احکام شریعت کے مطابق دفنایا جاتا ہے, جبکہ قبر ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اور قبر سے میت کی عزت ہے.
قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے میں شمار.
قبر کے حوالے سے قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 21 میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا. قبر بنانے کی وجہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھی ہے کہ میت بے عزت نہ ہو, لیکن فکر آخرت سے غافل کچھ لوگ قبر اور اس میں موجود میت کی بے حرمتی کرنے میں پیش پیش ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. اس بارے میں مزید بتانے سے قبل,
بعض قبرستانوں میں میت کی تدفین کے لیے زمین میں گہری قبر نہیں کھودی جا رہی, بلکہ 1 یا 1.5 فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دیوار اٹھا کر قبر بنائی جا رہی ہے. یوں قبر کی گہرائی زمین میں نہیں بلکہ قبر کا 2/3 حصہ سطح زمین سے بلند ہے. البتہ بعد میں سائیڈوں سے مٹی کے ذریعے سطح زمین سے بلند دیوار کو چھپا دیا جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا, کیا یہ طریقہ کار شریعت متحرہ سنت کے مطابق ہے؟ جواب سے نواز دیجیے.
بدقسمتی سے آج کل یہ سلسلہ چل نکلا ہے, تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کے جواب کو سنیں, دیگر علماء کرام بھی ذہن نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی ہے قبرستانوں میں, خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وصیت جلد پوری کرو, اس کے لیے گہری قبر کھودو. صحابہ کرام علی مردوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بعد اپنے ورثاء و لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے, جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا اور کشادہ بنا جائے. یوں ہی حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھلی کشادہ کھودو, اور ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا. اب سوال میں جو کہا گیا بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف، یعنی مسلسل یہ عمل چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں. اب بعض جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے، اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شرعی حکمتیں اور مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، کہ قبر کو زلزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے، نیز جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے. تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جا رہی نا، اس میں زلزلہ آیا، جھٹکا آیا کہ دیواریں گری مردہ بار، بارش آئی دیوار گری مردہ بار، جانور تھوڑا سا بھی سوراخ پڑ گیا اس میں، ایک آدھ اینٹ نکل گئی، ایک آدھ دیوار گر گئی، مردہ پڑا ہوا جانور اس کو نوچے گا. تو اس میں یہ خرابیاں ہیں. پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں، لاشیں بھی بکتی ہیں، ان لوگوں کے مزے، کفن چوروں کے مزے، پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. قبر کی سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے قد کے برابر گہری وہ قبر، یہ بہتر ہے، لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہو، الا ماشاء اللہ کہیں عمل ہوتا ہو تو. اور بہتر سینے تک گہری ہو، اور گڈ آدھے قد تک ہو، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بہترین جو ہے، سب سے فرسٹ جو ہے وہ پورا قد، اور اس کے بعد یا تو سینے تک ہو، مگر بہتر وہی تھی پورے قد کی، ورنہ کم از کم آدھے قد تک تو ہو. لیکن اب تو فٹ ڈیڑھ فٹ میں ہی بس ایک کھڈیا کھود کے اس میں رکھ دیتے ہیں بےچارے کو. اس سے بچنا ضروری ہے، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس سے بچیں. ارباب اقتدار بھی اگر کوشش کریں انتظامیہ، تو اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے کہ اس پر بالکل کوئی آرڈر جاری کریں. بعض باتوں پر یہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں، تو اس پر بھی کر دیں کہ سنت کو بھی زندہ اور قانونی پابندی، اس طرح کی جہاں بھی ہو تو وہاں مطلب یہ لوگ قانونی کاروائی کریں اس پر، انتظامیہ جو ہے ہماری گورنمنٹ، تو اس طرح یہ برائی ختم ہوگی. اور جو جو اس بری بدعت کو ختم کرے گا اور سنت کو جاری کرے گا، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا اس کا ثواب ملے گا.
اب آپ کو ان قبروں کے حوالے سے بتاتے ہیں جو کہ باب المدینہ کراچی کے مختلف قبرستانوں میں احکام شریعت کے خلاف تیار کی گئی ہیں. جی ہاں، باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں کے قبرستانوں میں زمین کے اندر کی بجائے زمین پر چار دیواری کھڑی کر کے ایسی غیر شرعی قبریں تیار کی جا رہی ہیں، جس کے سبب نہ صرف قبر کی بے حرمتی ہے بلکہ اس میں رکھی جانے والی میت کی بے حرمتی کا بھی قوی امکان موجود ہے. نیو کراچی، محمد شاہ قبرستان، ناظم آباد، پاپوش نگر اور ڈی ایچ اے میں قائم قبرستانوں میں زمین کے اوپر چار دیواری کھڑی کر کے مردوں کو دفنایا جا رہا ہے، جو کہ سراسر گناہ اور غیر شرعی عمل ہے.
یاد رکھ ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن بخشت تجھے ہوگی بڑی.
چنانچہ بہار شریعت جلد نمبر 1 کے حصہ 4 کے صفحہ نمبر 842 میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں. لہذا دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے متعلقہ ادارے کے ڈائریکٹر اقبال پرویز کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے غیر شرعی قبر سے متعلق ایک بیان دکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان غیر شرعی قبروں کی نشاندہی کی. تو باب المدینہ کراچی کے قبرستان کے ڈائریکٹر اقبال پرویز نے دعوت اسلامی کی مجلس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تو ہاتھ اس طرح کی غیر شرعی قبروں کی روک تھام کے لیے حکم نامہ جاری کیا.
جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ قبر کی کھدائی جو ڈیپنیس ہے اس کی کتنی ہونی چاہیے، امیر اہل سنت جو ہے انہوں نے جس طرح بات بیان کی ہے، اور واقعی شرن جو بھی ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اتنے شرعی طور پہ واقف نہیں تھے. تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ قبر کی چاہیے کھدائی ہونی چاہیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہم نے آرڈر بنوانے کے لیے دیا کہ شرن جو بھی ہے فارمیلٹیز اس کو پوری کی جائے، اور ہم تو ان کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی نشاندہی کی اور ہمیں مدد گناہوں کی طرف سے روکا ہے. دعوت اسلامی کی اس کاوش کو ہم سراہتے ہیں، اور ایسا کہیں پہ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالی رکے گا. ٹائم تو لگتا ہے لیکن چیزیں انشاءاللہ تعالی رک جائیں گی اس آرڈر کے بعد، اللہ بہتر کرنے والا ہے.
باب المدینہ کراچی میں واقع ایک ایم سی کے رجسٹرڈ قبرستانوں کے ڈائریکٹر اقبال پرویز نے غیر شرعی قبروں کی روک تھام کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین سے شرعی رہنمائی کے حصول کے لیے اسلامی بھائیوں سے تعاون کی خواہش کا اظہار بھی کیا، تاکہ ان تجاویز اور مدنی پھولوں کو باقاعدہ قبر بنانے کے قواعد و ضوابط کے تحت عملی جامہ پہنا کر قبرستانوں کے گورکنوں کو شریعت کے مطابق قبر بنانے کا پابند کیا جائے.
ہمارے ساتھ ایک بیٹھ کے اس کو جو ہماری جو کمیٹی ہے, کیونکہ اب کونسل کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, تو آپ اپنے جو بھی پیپرز ہیں جو بھی لائیں گے وہ پہلے آپ کمیٹیز میں رکھیں گے تاکہ ہم آپ کو اجازت ہے, ہماری طرف سے منع نہیں ہوگا, بس اس کو صرف یہ ہے کہ اس کے پروف کو ہم چیک کرنے کے بعد آپ کو اس کی اجازت دے دیں گے کہ آپ 10 بورڈ لگائیں 50 لگائیں, آپ یہ کاریہ خیر کا کام ہے, لوگوں کو جتنا ہی اویئرنیس حاصل ہوگا, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لوگ اویئر ہوں, لوگوں کو معلومات حاصل ہو, لوگ جانیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تجدید تقسیم کا جو آپ کا یہ ادارہ ہے اس کے ہم کاوشوں کو سراہتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں گے. ایشوز اس وقت حل ہوں گے جب ہم سب ایک ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کر کے کام کریں گے, اور یہ کیونکہ انسانی معاملہ ہے, انسان کے مطلب ہے کہ یہ آخری آرام گاہ ہے کسی بھی انسان کا, تو اس کی فکر ہر انسان کو ہوتی ہے, ہم خود ڈرتے ہیں اس حساب سے کہ اس کا امپیکٹ ہم پہ پڑے گا کیونکہ ہم اس کے گناہگار ہوں گے.
غیر شرعی قبر بنانے والوں کو اللہ عز و جل کے عذاب سے لرز جانا چاہیے, لہٰذا اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو سپرد خاک کرنے والے بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ میت کی شرعی احکامات کے مطابق تیار ہونے والی قبر میں تدفین کی جائے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اجتماعات ہوتے ہیں نماز جنازہ کے, اس میں امیر علیہ سنت کا رسالہ, نماز جنازہ کا طریقہ, اور اس طرح تجدید و تکفین کارڈ وغیرہ یہ تقسیم کرنے چاہیے تاکہ اس چیز کی, ان مسائل کی معلومات عام ہو. تو آپ کو ذہن بنانا چاہیے کہ آپ تقسیم رسائل کریں اور اس کی ترکیب بنائیں. جیسے امیر سنت کا مدنی گلدستہ باب المدینہ کے قبرستان ڈائریکٹر نے دیکھا کہ قبر کیسے بننی چاہیے, تو اس پر انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا کہ پابندی ہے کہ اب اسی انداز سے قبر بنے گی. تو امیر سنت کا مدنی گلدستہ دیکھ کر یہ چیز سمجھانے سے یہ فوائد حاصل ہوں گے, تو ہم ایسے موقع پر تقسیم رسائل بھی کریں اور دیگر اپنے عاشقان رسول کو سمجھائیں, انشاء اللہ الرحمن اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.